اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بی لائک ا بی، زندگی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو میری۔ حقیقت یہ کہ کائنات میں بہت سارے تدبر کے نقطے ہیں اور ہمارے بہت سارے استاد ہمارے چاروں طرف ہی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان سے سبق لینا چاہیں، تو ان استادوں میں سے ایک استاد شہد کی مکھی ہے۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم شہد کی مکھی کو سمبل بناتے ہوئے اس کی زندگی میں جو نفع مندی ہے اور جو اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب طریقے سکھائے اور ہم صرف اپنی ذات سے ہی نہیں، اپنے ارد گرد اپنے ماحول سے لوگوں کو ساتھ لے کر نفع مندی کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نفع مند بنائے اور ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنی خیر ڈال دے اس میں کہ ہمارے بعد رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں کسی نہ کسی نفع کی صورت میں باقی رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ نحل آیت نمبر 68 سے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور دیکھو، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں کیا کرو؟ گھر بناؤ۔ یعنی ایک شہد کی مکھی جس کا دماغ ایک سوئی کے سرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بلند چھتوں پر گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ پھر اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو، اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کی ہماری کوئین، ہماری ہنی بی، کہ جس کی زندگی کتنی چھوٹی لیکن جس کی افادیت بہت ساری ہے۔ زندگی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، وہی اصل میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی جو خوبیاں بیان کی ہیں ان چند آیات میں، اصل میں یہ کوالٹیز آف اے ٹرو بیلیور بھی ہیں۔ سچے مومن میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کو کیسا ہونا چاہیے اور وہ کیسا ہوتا ہے، یہ ہمیں قرآن پاک سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی پسند کے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ کبھی کبھی ہم قرآن پاک پڑھنے کے بعد سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وٹ نیکسٹ، اور کیا کریں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، پھر کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، پھر کچھ اور کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم آگے سے آگے جاتے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک جو خوبیاں بیان کرتا ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک مومن کی خوبیوں میں سب سے بڑی جو ایک خوبی ہے جو اس کو واقعی دوسروں سے الگ کرتی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایک منفرد سوچ رکھتا ہے، انفرادیت ہے۔ مومن کے اندر ہمیشہ دوسروں سے الگ رہنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جیسے گھوڑے کو آپ سوچیں نا، تو گھوڑے میں بھی ایک خوبی ہے، ایک خیال ہے، یعنی اپنے زوم میں کچھ۔ سچا مومن زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ نہیں کہتا جو سب کر رہے تم بھی کرو۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، یہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے۔ ٹرینڈ سیٹر ہمیشہ منفرد سوچ رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا دوسرے کے فیشن کو اپنا لو، دوسرے کے ٹرینڈس کو اپنا لو، کاپی کر لو، جو دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، مومن ایک لیڈنگ ایج پہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ مومن کی خوبیوں میں ہوتا ہے غور و فکر کرنا، پونڈرز آن دی کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ مومن کبھی بھی فارغ نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، میں جہاں سے گزر جاؤں بس میں ادھر کچھ نہ کچھ آبزرو کر جاؤں۔ علامہ اقبال کی پوئٹری پڑھیں تو آپ کو یہ جملہ سمجھ آئے گا کہ غور و فکر کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کو ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ ایک لمحے کا غور و فکر انسان کو بہت زیادہ نوافل پڑھنے سے زیادہ اونچا مقام دیتا ہے. اور اس کی دلیل ہے قرآن پاک میں, صبح اٹھتے ہی بغیر وضو کے ابھی نیند کا خمار بھی آنکھوں میں ہے, اور ہمارے پیارے نبی جو آیات قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے وہ کیا تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت 190 ہے. تو دن کا آغاز غور و فکر سے ہو رہا ہے. غور و فکر بہت بڑی دولت ہے. اور اب پھر یہاں مجھے جرات کرنے دیجئے کہ جب ہم اپنے ہی غموں میں غور و فکر کر رہے ہیں, ہم اپنی ہی موجودہ زندگی سے پریشان ہیں, گھر میں جھگڑے ہیں, بچوں کی روزی روٹی کیسے چلے گی, سسرال والوں سے کئی قسم کے معاملے بگڑے ہوئے ہیں, تو کون کرے غور و فکر؟ یاد رکھیے گا, غور و فکر کرنے کے لیے آپ کا دل, آپ کا دماغ خالی, ریلیکسڈ, بالکل روم ٹمپریچر پہ ہوں. آپ خود جانتے ہیں کہ ذرا سی نگیٹیوٹی آ جائے زندگی میں, نماز کا مزہ بھی ختم ہو جاتا. تو پھر کیا پتہ چلی, سچے مومن کی دوسری خوبی غور و فکر کرے گا. اور غور و فکر کرنے کے لیے آپ کا دل دماغ آپ کے ساتھ ہو. ہمیں تو تفکرات کھائے ہوئے ہیں, کیا ہوگا میاں دوسری شادی نہ کر لیں, بچہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے, ہائے نشانہ کرنے لگ جائے. تو آج ذرا اپنے آپ کو ڈسکور کیجیے گا. اکثر جب فارغ بیٹھتی ہوں تو کیا کرتی ہوں, کیا ہمارا غور و فکر اس میں تو نہیں ہے کہ میں موٹی ہو رہی ہوں, ہائے میری چہرے پہ دو چار جھریاں اور پڑ گئی ہیں, ہائے میرے بال وائٹ ہونے شروع ہو گئے, میرے بال سفید ہو رہے ہیں. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ غم پالا ہوا ہے. بلی پال لیجیے, غم نہ پالیے. غور و فکر کرنے والا ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. اسی لیے پھر یاد رکھیے کہ مومن کو نیچر بڑی پیاری لگتی ہے. صحراؤں میں کیا علامہ اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے پاسبانی, یا تو بندہ کو پہاڑوں میں رہنے والا یا صحراؤں میں رہنے والا, کیونکہ ادھر آرٹیفیشیل دنیا نہیں ہوتی. اب ذرا اپنے ڈیکوریشن پیسز کو دیکھیے, کیا خوبی ہے, کتنی کو آپ کو یہ خوشی دے رہے ہیں. یہ آپ کا خوبصورت سا کاؤچ جس پہ آپ نے سٹونز لگے ہوئے کشنز بھی رکھے ہوئے, چاہے آپ کو چبھیں, لیکن آپ نے ان کو لینے میں کتنی بھاگ دوڑ کی. غور تو کیجئے کہ اس وقت یہ کیا آپ کے دل کی خوشی بری کرے. میں نہیں کہتی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن جب ہم بہت آرٹیفیشیل دنیا میں پڑے رہتے ہیں تو ہماری سکلز, ہماری خوبیاں ڈائیورٹ ہوتی ہیں. تو بہرحال ایک سچے مومن کی تیسری خوبی کیا ہے, کہ چھوٹی سی چیز سے سبق لینے والا ہوتا ہے. ٹیکس ایگزامپلز اینڈ لرن فرام ایون اسمالسٹ کریشن آف اللہ سبحان تعالیٰ. اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, تکبر نہیں ہوتا, بڑائی کا احساس نہیں ہے. چھوٹی چیزوں سے کون سبق لے گا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو استاد کون بنائے گا جو خود اندر سے عاجز ہوگا. اور ہم جیسے اگر تکبر کے اندر اور بڑائیوں کے دعوے دار, اور ہمیں تو اتنا آتا, تو ہم چھوٹی چیزوں سے کیوں سبق لیں, ہم تو بڑی بڑی چیزوں سے پھر سبق لیں گے. اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں اللہ پھر بڑی چیزوں سے سبق دلائے. یاد رکھیے گا, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا استاد بناتے جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ معرفت بھر دے گا کہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے جانوروں سے, مخلوقات سے سبق سیکھنے لگ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری کائنات کو ایک استاد بنا دیتا. آپ سوچیے خود سے, کیا میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سبق لیتی ہوں؟ ایون زندگی میں کب کیوں کیا ہوا, میرے ساتھ کیوں ہوا, کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا, آج ہی کیوں ہوا, ہر چیز آپ کو مجھے ریمائنڈر کے طور پہ ملتی ہے. اور پھر ایک اور خوبی, ہر بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا. آپ کی زندگی میں کوئی چیز آ جائے, بالقدر خیری ہی و شر ہی من اللہ, چھوٹی بڑی بات ہر ایک کو ریلیٹ کیجیے, اس کے پیچھے میرا مالک ہے. لوگ دنیا میں کھوئیں گے, لوگ سائنس کے فگرز سامنے لائیں گے, لوگ آپ کو آپ کی غلطیاں بتائیں گے, لوگ ماحول کی باتیں کریں گے, آپ کہیں گے یہ سب کچھ ٹھیک سر, بٹ پیچھے کوئی ہے ایک ہستی. اور یقین کیجیے, میں نے آپ کو ابھی تک صرف چار خوبیاں دی ہیں, منفرد سوچ رکھنے والا, غور و فکر کرنے والا, چھوٹی سی چیز سے سبق لینے والا, ہر بات کو اللہ سے جوڑنے والا. آپ کہیں گے اوہو, ہم نے تو کوالٹیز آف ٹرو بلیور کا لفظ سنتے ہی چار چیزیں لکھی تھی, اور وہ ایک نماز تھی, ایک روزہ تھا, ایک حج تھا, ایک زکات تھی. عموماً ہمارا کانسیپٹ مومن کے بارے میں یہی ہوتا ہے. یقین کیجئے, وہ نماز نماز نہیں ہے جس میں غور و فکر نہیں ہے, اور وہ روزہ روزہ نہیں ہے جس کے بعد آپ اللہ سے نہیں جڑتے. یہ وہ مین چار چیزیں ہیں جس کے اوپر غور و فکر کرنے سے فہم کھلتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ دنیا کا کوئی کورس آپ کو یہ نہیں سکھا سکتا، یہ کون سکھاتا ہے؟ پھر سورۃ تغابن، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو سچا ایمان لائے گا اس کو اس کا ایمان راستے دکھائے گا۔ تو یہ چیزیں ایمان سکھاتا ہے۔ ہاں، ان چیزوں سے ایمان بڑھائیے۔ اور یاد رکھیے کہ استاد وہ نہیں ہوتا جو آپ کو کتاب کے لکھے ہوئے لفظوں کا علم دیتا ہے، استاد آپ کو علم کی طلب دیتا ہے، آپ کو علم کی تڑپ دیتا ہے۔ کتاب علم دیتی ہے، استاد کہاں دیتا ہے؟ لیکن جب آپ کے اندر سچی روح آئے گی نا ایمان کی، پھر پیچھے ہو جائے گی۔ ایمان کے سٹیپس ہیں، اور ان میں سے ایک سٹیپ یہ ہے کہ پھر بندے کو اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کسی سے پوچھنا نہ نہیں پڑتا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، شر کس میں، خیر کس میں، میرے حق میں ٹھیک ہے، میرے حق میں برا کیا ہے، نہیں پوچھنا پڑتا، آپ کا ایمان بتاتا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال لیجیے، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ زبان کا کام ہے ٹیسٹ دینا، ٹیسٹ ورڈز ہے نا۔ جب آپ زبان پہ کڑوی چیز رکھتے ہیں تو کوئی ساتھ آپ کو ریسیپی دینی پڑتی ہے کہ کڑوی ہے، ایسی ہوتی ہے، ویسی ہوتی ہے، نہیں۔ آپ کی زبان میں فطری طور پر اللہ نے سینسر لگائے ہوئے ہیں، یہ کڑوی ہے، یہ کھٹی ہے، یہ میٹھی ہے نا۔ تو زبان کو کس نے سکھایا؟ بس اسی نے ایمان کو سکھایا ہے۔ ہر باڈی آرگن کا ایک کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اور اگر میں اب آپ کو پوری آیت ہی سنا دوں، سورۃ تغابن آیت 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، سوچے ہاں آج کل کی اس مصیبت کو لے لیجئے جو ورلڈ وائڈ ہے، کوئی انفرادی مصیبت، سر کا درد، مائگرین، کمر کا درد، دل کا بوجھ، کوئی بھی لیجئے، ماں ہے من بھی نہیں ہے، کوئی مصیبت بھی جو تم کو پہنچتی ہے، الا باذن اللہ، مگر وہ اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ کہاں کسی میں جرت ہے کہ آپ کو مجھے کوئی تکلیف دے سکے؟ ہماری جسم پہ کسی کا ہولڈ نہیں ہے، میرے مالک نے میرے اس 5 سے 6 فٹ کے جسم پر اپنا پورا کنٹرول رکھا ہوا۔ تو پہلے تو اس بات کا یقین رکھیے گا، آپ بھاگیے مصیبتیں، صاحب یسیب مصیبت صوب صاحب رائے، عین نشانے پہ تیر کے لگنے کو مصیبہ کہتے ہیں ڈکشنری میں، یعنی مصیبت بالکل تیر نشانے پہ لگتا ہے، کسی کی آئی کسی کو نہیں آتی، اسی کی آتی جس کو آنی ہے۔ اور اس مصیبت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوگا ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگر سچا ایمان ہے، کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ مومن ہر بات سے سبق لیتا ہے، اس کو اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ بچہ بھی روتا ہے نا تو بندہ غور کرتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم اس وقت شہد کی مکھی والی آیات، جو آیت 68-69 سورۃ نحل کی ہے، اس پہ غور و فکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس غور و فکر کی قرآن نے ہمیں دعوت دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک پر تدبر کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہماری سورۃ نساء کی ایک آیت میں یہ تھا، افلا یتدبرون القرآن۔ اسی طرح آپ سورۃ محمد کھولیے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں قفل پڑے ہوئے، تالے پڑے ہوئے ان کے؟ تو کیا پتہ چلا کہ قرآن پر تدبر کرنے کی دعوت قرآن ہی دیتا ہے۔ اور تقریباً قرآن پاک کا 1/8 پارٹ، یعنی 8واں حصہ، پڑھنے والوں کو فطرت، تاریخ، خود قرآن اور انسانیت کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور آپ اسی غور و فکر کا اظہار قرآن پاک میں کیسے دیکھیں گے؟ چند لفظ بولتی ہیں اور آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن پاک میں کتنی کثرت ہیں۔ افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں ہیں یا وہ سنتے ہیں؟ پھر یتفکرون، جو لوگ سوچتے ہیں۔ افلا یتدبرون، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ وہ لوگ جو مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی تدبر کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ینظرون، مشاہدہ کرنا۔ کہیں آتا یعقلون، وہ لوگ جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو غور کرتے ہیں، یعقلون، یاد رکھتے ہیں، یتذکرون، پھر سوالات کرتے ہیں، یسلون، اور اسی جگہ آتا ہے کہ وہ جو بصیرت والے ہیں، یفقہون، اور یہ تو بہت ہی آتا ہے کہ دوست ہنو یعلمون۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو کیا پتہ چلا؟ ابھی تک کی جو بات ہے اس کا خلاصہ کر دیتی ہوں کہ ہم قرآن پاک ہی پہ عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر بھی کریں گے، تدبر بھی کریں گے، عقل بھی استعمال کریں گے، اس کو غور سے بھی سنیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ شہد کی مکھی جس کو شاید کبھی کسی نے اہمیت بھی نہ دی ہوتی اگر یہ قرآن میں نہ ہوتی، تو قرآن کی سورت نمبر 16 النحل شہد کی مکھی کے نام پہ ہے. حنیبی، دو طرح کی مکھیاں ہیں اور اتفاق دیکھیے کہ دونوں مکھیوں کا ذکر قرآن میں ہے. شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں اور دوسری کو کہتے ہیں زباب، گندی مکھی. یہ سورت حج کے آخر میں ہے اور اس کو توحید اور شرک کا فرق بتانے کے لیے کیا گیا. قرآن نے دونوں مثالیں دے کر بتا دیا کہ شہد کی مکھی وجود میں چھوٹی سی ہے لیکن غور کرنے والوں کے لیے ایک عظیم استاد ہے. کیسے ہے، کیا ہے اس کے لائف اسپین کو اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو میں نے آیات شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ واؤہا ربک الی النحل، اب ذرا سے ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جاتے ہیں. اور وہی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، یہ جو لفظ ہے نا اوہا، وحی سے، اور وہی کہتے ہیں اس خفیہ اشارے کو جو اشارہ کرنے والے اور جس کی طرف کیا گیا اس کے سوا کسی کو نہ پتہ چلے. آپ نے اپنے سلم پہ جو وحی آتی تھی اس کو ذہن میں لا کر سوچ لیجئے، کئی دفعہ جبرائیل آئے ہوتے تھے، کبھی کبھی اللہ کے نبی کے دل پہ وحی القا ہوتی تھی، کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا. آہستہ آہستہ آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج کو پتہ چلنے لگ گیا کہ جو آپ کی کیفیت ہے اس وقت یہ وحی والی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کس وحی کی طرف اشارہ ہے جو نحل کی طرف ہے؟ تو لکھیے فطرت کی پکار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں کام لینے کے لیے کائنات کی ہر مخلوق کو ایک فطری طریقہ سکھا دیا. مثلا بھینس دودھ کیسے بنے گا، شہد کی مکھی نے شہد کیسے بنانا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ اس نیچرل فینومینن کی طرف اشارہ ہے، وہ ربک الی النحل کی طرف، کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے اندر پروگرامنگ کر دی، اس کو سکھا دیا. کیا سکھا دیا؟ کہ تم نے کیا کرنا ہے، ان تخذی من الجبال بیوتا، کہ تم اپنے گھر بناؤ پہاڑوں میں. جبال جبل سے ہے، جبل احد، بیوتن بیتن کی جمع، گھر، رات گزارتے کی جگہ. یعنی شہد کی مکھیاں کن جگہوں کو چوز کرتی ہیں گھر بنانے کے لیے، ذرا اس پہ بھی غور کیجئے گا. پہلی بات ہے پہاڑوں پہ، کچھ کو کیا کہتے ہیں، من الشجری، درختوں پہ، اور شجر کہتے ہیں اونچے درخت کو، لمبے، ومما یعرشون، اور اونچی چھتوں پہ، عرش سے، ٹیلے ٹبے، اونچی اونچی جگہ، کوئی ویران جگہ ہوتی ہیں. تو تین بیسیکلی لوکیشنز ہیں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی. غور کیجئے گا ہم کہاں گھر بنانا پسند کرتے ہیں، عین لوگوں کے بیچ میں، سینٹر میں، جہاں دکانیں بھی ہوں، جہاں سکول بھی ہوں. یعنی عموماً ہم انسان لوگوں کے بالکل بیچوں بیچ میں گھر بنانا چاہتے ہیں. با مقصد انسان، فوکسڈ انسان، شہد کی مکھی کی طرح جو پروڈکٹیو ہونا چاہتا ہے، وہ لوگوں میں نہیں گھرا رہنا چاہتا. وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وہ تبتل اختیار کرتا ہے. اللہ کے نبی نے نبوت سے پہلے تبتل اختیار کر لیا تھا، غار حرا میں جا کر بیٹھتے، عبادت کرتے، کئی کئی دن تک گھر نہ آتے، سچے خواب آنے لگ گئے. تو تبتل جو ہوتا ہے نا، یہ پہلا کہہ لیجئے مرحلہ طے ہو جاتا ہے وہی کا. اور آج کل بھی تو کچھ تبتل ہی ہے نا، بائی فورسڈ ہے، بائی ہک ہے، بائی کروک ہے. آپ اس گھر میں رہنے کو اور آئسولیشن کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے. فطرت کی غذا مل رہی ہے آج انسانیت کو. کتنے بت ٹوٹ گئے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اس کے بغیر، ہمارے تو کام ہی بڑے ہیں، میں تو بزی بہت ہوں. یعنی آپ یقین کریں، کنکھیوں سے پیچھے پلٹ کر دیکھیں نا تو جملے کبھی بولے جو ہوں گے نا، اس میں شرم آئے گی. کتنا میں نخرے کرتی تھی، کتنا مجھے زوم تھا، میں تو مصروف ہی بہت ہوں، میں تو بزی بہت ہوں، بچوں کے بھی ہیں، گھر کے بھی ہیں، جاب بھی ہے. اپنی ایک ایک مصروفیت جو آپ اس لاک ڈاؤن سے پہلے رکھتے تھے، बैठ के कभी अकेले में उनको लिखिए और फिर आज के दौर को बोलिए। ऐसे लग रहे हैं ना नजर आने वाली हथकड़ियां डाल दी अल्लाह ने और ना नजर आने वाली बेड़ियां हैं पाँव में और तौक है इस वक्त गर्दनों में। अब बोलो, बड़े मसरूफ हो, बहुत बिजी हो, बड़े काम है तुम्हें। इल्ला माशाल्लाह। तो अमल की एक साइड की बात है कि जरा से तन्हाई पसंद हो, हर वक्त रोन के। वो कहते ना कि दिल ढूंढता है फिर वही महफिल है। हमारा दिल जितना सोशलाइज में लगेगा, मान लीजिए प्रोडक्टिविटी कम होगी, बाहर की दुनिया से जितना इंटरेक्ट करेंगे अंदर की दुनिया वीरान होगी। संजीदगी, अब संजीदगी चाहिए हमें। बहुत खेलकूद लिया, बहुत फन, बहुत पार्टियां, बहुत दावतें, खाने, शॉपिंग, नाच कूद, कभी कभी तो इट्स फाइन, लेकिन जिंदगी का अगर ये मकसद है कि हर वक्त नाचती फुदकती तस्वीरें, और या माजरत के साथ जुमले बोलने दीजिए कि जिन घरों में हर वक्त टीवी चलते हैं, चाहे वो न्यूज़ के नाम पे, चाहे कार्टून्स के नाम पे, ड्रामों पे और किसी भी सियासी बातों पे या फिर फिल्मों के नाम पे, कभी भी वहाँ संजीदगी नहीं आएगी। और पता नहीं ब्रेकिंग न्यूज़, ये हो गया वो हो गया, आपके तो अंदर से चिकनाचूरियत हो गई। सारी आवाज़ों को बंद करके ज़रा बैठे, फिर देखिए आपके अंदर से क्या उठता है। चलिए एक बात तो वाजह हुई, दूसरे पे चलिए। सुम्मा कुली, फिर खाओ। मिन कुल्ली समरात, हर तरह के फलों में से। ये दूसरा होगा, मैं पहला क्या था, अगर आप 1, 2, 3 लिख रहे ना, अनित तखिजी मिनल जिबाली हुई, तो ये फर्स्ट डूज में से एक था हुक्म कि घर बनाओ तो जरा बुलंदियों पे बनाओ, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे। हाँ, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, वो यही है शेर। मोमिन भी अपने लिए और उकाब भी अपने लिए ऊंची जगहों पे घर पसंद करता है। दूसरा देखिए, सुम्मा कुली, खाओ, हुक्म, दूसरा हुक्म, डूज, इंटेरोगेटिव, फलों में से खा लो। और तीसरा देखिए, फर्स्ट लुकी सुबुला रब्बिक की जुलुला, फिर चलती ही जाओ अपने रब की मुसख्खर की हुई राहों में। ये नेक्स्ट ऑर्डर था कि खबरदार अपनी मर्जी की, तुम्हें अपने रब की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इतने काम तुम कर लो, अभी 3 काम है, इनकी अलग अलग आगे बात होगी, आप सिर्फ ये आयत पे नजर जमाइए। होगा क्या, तुम अपने रब के कमेंड्स के मुताबिक जियो तो अब जरा रिजल्ट्स तो देखो। ये है एफिशिएंसी और ये है बेनिफिशरी। क्या, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु फीहि शिफाउ लिन्नास, निकलेगा उनके पेटों में से पीने का मशरूब, मुख्तलिफ होंगे रंग उसके और शिफा होगी उसमें लोगों के लिए। यानी तुम अगर अपने रब के हुक्म पर घर बुलंदियों पे बनाओ, प्योर पाक फलों का पोलन खाओ और जिधर से जिन रस्तों से रब ने कहा है गुजरने का, बस उधर से गुजरो, तो अल्लाह तुम्हारे पेट के अंदर ऐसा मशरूब भर देंगे कि जिसमें इंसानियत को शिफा होगी। और इन नफी ज़ालिकल आयातल लिकौमी यतफक्करून, बेशक इसमें सोचने वालों के लिए एक निशानी है। नहल का लफ्ज़ देखिए, मुसक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है, मेल एंड फीमेल। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने जितने भी सीगे इस्तेमाल किए हैं, मसलन देखिए नित तखीजी जी, जाल के नीचे जो जेर, ये मुअन्नस की है। फिर आप देखिए कुली, कुल है ना, कुलू वशरबू, तो कुली का लफ्ज मुअन्नस है। फिर इसी तरह से फर्स्ट लू की के नीचे जो जेर है ना, ये छोटी ये भी है, ये भी इसी में आता है। फिर बुतूनी हा, हा के अलिफ जो है ना, ये मुअन्नस है। क्या पता चला, जब ये आयतें नाजिल हो रही थी तो किसी को भी ये हकीकत नहीं पता थी, लेकिन आज साबित हो गई है कि शहद बनाने का काम पूरे का पूरा फीमेल यानी मुअन्नस मक्खियों के थ्रू होता है। औरतों का किरदार, फेमिनिज्म को सामने रखिए, प्रोडक्टिविटी जो है वो किस में है, औरतों में है। अब आप देखिए कि अल्लाह सुबहान ताला ने शहद की मक्खी को यहाँ 3 ऑर्डर्स दिए, एक एक करके देख लीजिए। पहले तो कहा कि अपने घर छतों में बनाओ, شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت میں راضی ہے، ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے، کیا ہم بھی اپنے رب کے فرما بردار ہیں؟ یعنی ہمیں بھی اللہ نے کچھ حکم دیے ہیں، کیسے گھر بناؤ، کس طریقے سے گھر حاصل کرو، تمہارے گھروں کے نقشے کیسے ہونے چاہیے، تمہارے گھر کے اندر رہنے سہنے کے طریقے کیا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے سورت نور میں آپ کے میرے لیے کوئی گائیڈ لائن دی ہے؟ بہت ساری گائیڈ لائن ہے، گھر میں جانے کے طریقے، بیٹھنے کے طریقے، اس کو استعمال کرنے کے طریقے، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے نا۔ تو جب اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا اور وہ مان گئی، تو پھر آپ کے میرے بارے میں کیا سوچیے؟ یہاں آپ پوائنٹ لکھ لیجئے، بعد میں غور کیجئے گا اس پہ، کیا میرا گھر اللہ کے احکامات کی اطاعت میں ہے؟ کیا منکرات فی البیوت، ایک لیکچر میں نے بہت دفعہ دیا اور بہت پہلے دیا تھا، اب کافی عرصے سے نہیں دیا، منکرات فی البیوت، گھروں کے اندر کیا کیا منکرات ہے، اگر فائدہ لینا چاہیں تو بعد میں پوچھ لیجئے گا، تو میں بھی بتا دوں گی آپ کو، لیکن بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہے۔ پوچھیے اپنے آپ سے، کیا میرے گھر میں اللہ کے احکامات ہیں اور کیا میں اس پہ راضی ہوں؟ دوسری بات دیکھیے، دا امپورٹنٹ رول آف فیمیل بیس، شہد کی مکھی مؤنث کے ذریعے میں استعمال ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنے بھی حکم دیے ہیں نا، وہ فیمنزم میں دیے ہیں، تو اس میں ہم خواتین کے لیے لمحہ فکری ہے، وہ مکھیاں فیمنین ہو کر اتنے کام کریں اور آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ شہد بنانے کا کام ایک ٹیم ورک کا کام ہے، شہد کی مکھیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام دیے نا، اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ایک اکیلی مکھی شہد نہیں بنا سکتی، پھولوں کے رس کو چوسنے سے لے کر شہد کے بننے اور اس کے بعد سٹرلائز ہونے، ٹھنڈے ہونے اور اس میں شفا ہونے کے بیچ میں ایک لانگ جرنی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ شہد کی مکھیاں اپنے رب کے حکم سے وہ سارے کام کر رہی ہیں جو کرنا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلتی ہیں، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیٹوں میں سے شہد نکلے گا، کئی رنگوں کا ہے، مختلف الفانہا اور شفاء للناس، جس طرح ایک شہد کی مکھی اپنے رب کے حکموں کو مانتی ہے، اگر ایک مکھی اللہ کے حکم کے مطابق جیے گی تو شہد ملے گا، شفا ملے گی، تو جب ایک ایمان والا، ایک بندہ مومن اللہ کے حکموں کے مطابق جیے گا تو دنیا کو کیا نہیں ملے گا۔ آج کل اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم مجرم ہو، سیدھی سی بات ہے، مجرم ہو، ناٹ اونلی ملزم، یو آر کرمنل، تم نے اتنا خوبصورت اسلام، اللہ تعالیٰ کا نصیحت نامہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورۃ نحل کھول لیجئے، اللہ کہتے ہیں لوگوں کو قبول کرو وہ طریقہ زندگی جو اللہ اور رسول تمہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت، اور وہ فکر کا لمحہ کیا ہے؟ کہ اسلام کی دولت ہمارے سینوں میں ہے، وہ اسلام ہماری تاریخ ہے، اسلام ہماری ہسٹری ہے، لیکن ہم نے کبھی زحمت تک گوارا نہ کی، زحمت تک گوارا نہ کی، الا ماشاء اللہ کہ کبھی کوئی قسم پوری کرنے کوئی کسی کو اسلام کی کوئی بات کہہ دی تو کہہ دی۔ بڑے اطمینان سے کام کرواتے ہیں ماسیوں کو، نہیں نہیں میں نہیں کہوں گی کچھ بری بات ہے، ان کو بھی پتہ ہے مذہب کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صرف اپنے اوپر لیجئے، تدبر کریں، کیا واقعی ہم اپنی اس دولت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ اس کے برعکس اگر آپ اس مثال پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے نا، اگر شہد کی مکھیاں اپنے آپ میں رہیں، مسالہ ڈال لیں اور بیٹھ کر جائیں، نماز پہ نمازیں پڑھتی رہیں، روزہ بھی رکھ لیں، فائدہ تو بہت ہوگا ان کو، لیکن دنیا کو ان سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے تقسیم کار میں آپ کو مجھے ایک کام بتا رہے ہیں، دنیا کو شفا دو، دنیا کو خیر دو۔ یقین کریں میں اپنے بالکل دل سے بول رہی ہوں آپ کے سامنے، مجھے دنیا والوں پہ رحم آتا ہے، مجھے غیر مسلموں پہ رحم آتا ہے، مجھے ایتھیسٹ پہ رحم آتا ہے، دہریت پہ رحم آتا ہے، ایگنوسٹزم پہ رحم آتا ہے، اور لوگ پیچھے اتنے معصوم اور بھولے اور سیدھے، لیکن نظریات کتنے عجیب ہو گئے۔ ہوموسیکشلز پہ مجھے رحم آتا ہے، اپنی زندگی، اپنے جسم، اپنی مرضیاں منانے والے لوگوں پہ مجھے رحم آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کہ ان تک اتنا پیور میسج اسلام کا گیا نہیں ہے، تو دیٹ مین کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ورک مینجمنٹ پہ۔ یہ آپ ایک پوری امت مسلمہ کنتم خیر امتن تخرجت للناس سے بھی شروع کر لیجئے، کیونکہ بینگ اے نیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں، کام تو ہمیں بھی وہ بہت بڑا دے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کام کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے، اللہ کی قسم ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ دعوت تبلیغ اور تعلیم اور تدریس ہوتی کیا بلا ہے، حالانکہ ہمیں پڑھتے ہوئے 10-10 سال ہو گئے، 20-20 سال ہو گئے۔ تو ذرا سا سمجھیے گا کہ فیکٹس اباؤٹ ہنی بی، شہد کی مکھی کے بارے میں حقائق چند۔ آپ دیکھیے کہ ڈویژنس امنگ ٹاسک، کاموں کی تقسیم، یعنی اس کو اردو میں آپ کہتے ہیں تقسیم کار، اس چھوٹی سی مخلوق کی تقسیم کار کتنی خوبصورت ہے۔ اور یہ سارے فیکٹس آپ کو مل جائیں گے، آپ لینا چاہیں تو بہت ایزیلی مل جاتے ہیں، میں نے تو بہت تھوڑے سے آپ کو دیے ہیں، اس سے بہت زیادہ تو ہم تفسیر کی کلاسز میں بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ تین قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک کو کوئین کہتے ہیں، ملکہ مکھی، دوسری کو کارکن یا میل ڈرون کہتے ہیں، مرد، یہ مذکر ہوتا ہے اونلی، اور تیسری سارٹ ہے ورکرز، مزدور۔ کوئین کون ہے؟ یہ سب مکھیوں کی ماں ہے، اس کا ذکر واحد میں آتا ہے، اس نے انڈا دینا ہوتا ہے، یہ ایک قسم کی مینجمنٹ کنٹرول کرنے والی مکھی ہوتی ہے۔ پھر ایک میل ہوتا ہے جس کو ڈرون کہتے ہیں، صرف سپرنگ یعنی بہار سے لے کر سمر کے موسم کے بٹوین یہ باہر آتا ہے، اور اس کا بس ایک ہی کام ہے کہ کوئین کو فرٹیلائز کرنا، اور اس کے بعد جب خزاں آتی ہے تو باقی مکھیاں اس کو بھگا دیتی ہیں، یعنی اس کو اس کے چھجے میں آنے کی پھر جرت نہیں ہوتی۔ اونلی اس کا مقصد کیا ہے کہ ملکہ کو فرٹیلائز کرے، اور اس کے بعد پھر ملکہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے، اور وہاں سے باقی مکھیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ایک جماعت مزدوروں کی، ورکرز بھی، یہ سارے کام کرتی ہیں، چھتے بنانے، اس کی دیکھ بھال کرنی، اس کی حفاظت کرنی، ایون ملکہ مکھی کی حفاظت یہ کرتی ہیں، یعنی یہ کوم بناتی ہیں، پھر اسی طرح ہیچ کرتی ہیں، ایگز کو لاروا میں بدلنا، پھر اسی طرح اس کا نیکٹر، پھر سفر کرنا پولنز کھانے، پھر وہاں سے آ کر ادھر شہد پیٹوں میں بھرنا، یعنی یہ اتنا خوبصورت فینومینن ہے کہ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو شہد دلواتا ہے۔ ایک ہنی بی کی زندگی کے مختلف ادوار کیسے ہوتے ہیں؟ تین چیزیں نا، کوئین، ورکر، ڈرون۔ ایگز کی شکل میں 3-3 دن ہے، لاروا کی شکل میں 5.5 سے 6 اور 6.5 ڈیز ٹوٹل، پیوپا کی شکل میں 7.5، 12 ڈیز اینڈ 14.5 ڈیز ہیں، ٹوٹل دیکھیے تو 16 ڈیز، 21 اور 24 ڈیز، اور ٹوٹل لائف اسپین کوئین کا 2 سے 5 سال کا ہوتا ہے، یعنی ایک کوئین مکھی تقریباً 2 سال سے لے کر 5 سال تک زندہ رہتی ہے۔ ورکر فلائز یا ورکر بیز جو ہے نا، یہ صرف 6 ہفتے کی زندگی پاتی ہیں، اور وہ بھی سمر کی، ادھر سمر ختم، شہد بن گیا، یہ ختم، اور جو ڈرون ہوتا ہے اس کی زندگی تو بالکل ہی تھوڑی سی ہوتی ہے، یعنی 8 ہفتے میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔